हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کیا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ تو نماز ان کے لیے قطعاً باری نہیں ہوتی جو دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں، اور رضائے الہی ان کا مطلوب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا ان کا مقصد ہے، اور خشیت الہی کے ساتھ خشوع و خضوع اپنے وجود میں لاتے ہیں اور پھر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جنہوں نے عادت نہ بنائی ہو اور دل سے نہ جھکتے ہوں اور ریاکاری اگر ان کے پیش نظر ہو تو پھر نماز ان کو بھاری لگتی ہے، صرف ریاکاری کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے بسا اوقات قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کو مقصود رکھیں، اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور دیگر عبادات اور معاملات میں بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو ہی مقصود رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے کثیر فوائد ملیں گے۔ نماز میں دل لگے گا، عبادات میں دل لگے گا، معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں برکت ہو جائے گی، بلکہ ان عبادات کے ذریعے ہم اگر اللہ سے مدد چاہیں گے تو رب کریم ہمیں مدد بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگان دین سے، ہمارے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے فرزند کا انتقال ہو گیا، آپ نے وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغولیت کو اختیار کیا اور اس کو اتنا دراز کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند، اپنے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا جو صدمہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں نماز میں مشغول ہو گیا اور اس صدمے سے ایسا بے خبر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نماز کی وجہ سے صبر عطا فرما دیا۔ اور پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. ہم بھی اگر صبر کریں اور مقصد یہ ہو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے, اگر ہم بھی نماز پڑھیں اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے, تو انشاءاللہ رب کریم اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک باغبان آ گیا, ایک مالی, اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور شدید قحط سالی ہے, بارشیں نہیں ہو رہی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی, پھر فرمایا کہ اے باغبان, اے مالی, آسمان کی طرف دیکھو, کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی, حضور مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ آپ نماز کی طرف متوجہ ہوئے, آپ نے دوبارہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سوال کیا کہ اے مالی, اے باغبان, دیکھو ذرا آسمان پر تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اسی طرح تیسری اور چوتھی بار نماز پڑھ کر آپ نے وہی سوال دہرایا اور فرمایا کہ اے باغبان, دیکھو تمہیں آسمان پر کچھ نظر آیا؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ایک ٹکڑا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. یعنی وہ بادل جو بارش برساتے ہیں, پرندے کے پر کے برابر بس ایک بدلی کا ٹکڑا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پھر نماز اور دعا میں برابر مشغول رہے, یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر چھا گیا, یعنی بادل چھا گئے جو بارش برسانے والے ہوتے ہیں. پھر موسلا دھار بارش ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا, اس باغبان سے کہا, گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے. اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ بارش مسیرین ایک مقام ہے, اسی طرح غدبان, ان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, اپنی نماز پر اور اپنے رب پر کیسا بھروسہ تھا, اللہ پر کیسا توکل تھا کہ رب کریم نماز کی برکت سے ہماری مشکلات دور فرماتا ہے. اور جس مقصد کے لیے انسان نماز پڑھ رہا ہے, رب کریم جانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور خالق و مالک عز و جل اس مقصد کو پورا فرما دیتا ہے. تو مجلس چینل کے ناظرین, ہم دعائیں کریں, ہم عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کریں, ہم ذکر اذکار اور تسبیحات پڑھیں, ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہماری دعاؤں میں مسئلہ کیوں ہے؟ حدیث میں فرمایا, ایک شخص کہ جس کا کھانا, جس کا پہناوا, جس کی غذا اور جس کا مشرب جو ہے, جس کا پینا جو ہے, یہ حرام ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, اور حال یہ ہے, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامِ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, اس کا پہناوا حرام, پینا حرام, اور جو کھاتا ہے وہ غذا بھی حرام, یعنی حرام سے حاصل کرتا ہے, یا کسی بھی طرح اس کے اوپر حرمت کا قول آتا ہے, اور پھر یہ دعائیں کرتا ہے, کیوں کر پھر اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اور بسا اوقات اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں کہ انسان خشوع خضوع سے غافل ہے, توجہ بٹی ہوئی ہے, اور نماز جیسے پڑھنی چاہیے ویسے نماز ہی نہیں پڑھ رہا, کہ اس کی توجہ کہیں اور بٹک رہی اور مانگ اپنے رب سے رہا ہے. اس وجہ سے بھی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہوتا, لیکن جیسے ہی کبھی ہم دل سے رب کو پکارتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص توجہ رکھتے ہیں اور خلوص نیت سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, تو مالک کریم ہے, وہ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری عبادات کیسی ہیں, اور پھر ان عبادات میں اگر کمی ہے تو وہ کیا ہے, اور پھر اس کمی کو دور بھی کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دکانوں کا, بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں, بڑے بڑے مال ہوتے ہیں, ان کا آڈٹ کیا جاتا ہے, بڑے بڑے ادارے, بڑی بڑی کمپنیاں, ٹیکسٹائلز, آڈٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے سامنے آئے, نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے, ہم لاس میں کیوں جا رہے ہیں, فائدہ ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے, ہمارے سامنے آ جائے, ہمارے پیش نظر رہے. اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. और अगर पता ही ना चल सके कि लॉस क्यों हो रहा है तो इंसान बच नहीं पाता, फिर लॉस पर लॉस होने लगता है। फिर एक वक्त आता है जब बंदा दिवालिया हो जाता है, मुफलिस और मोहताज हो जाता है। इसीलिए मुहासबा किया जाता है, इसीलिए ऑडिट किया जाता है ताकि हम कहीं नुकसान में ना चले जाएं, हमें मिलता रहे तो प्रॉफिट मिले और हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, और इसी के लिए इंसान जुस्तजू करता है। कुरान ने भी हमें यही कहा कि हमें गौर करना चाहिए कि हमने आगे के लिए क्या भेजा है। जो नमाजें पढ़ रहे हैं, जो ज़कातें दे रहे हैं, क्या 100% है? क्या दुरुस्त तरीके से जिस जगह ज़कात जानी चाहिए या नमाज जैसे पढ़नी चाहिए क्या वैसे ही पढ़ रहे? मेरी नमाज में कमी है तो क्या है, मैंने उस कमी को दूर करना है और कैसे करना है, सीख कर करना है। बजे चैनल के नाज़रीन, आइए ये प्रोग्राम अहकाम नमाज भी इसी सिलसिले में है ताकि हम अपनी नमाजों को बेहतर से बेहतर बना सकें। जैसे कुरान कहता है, जैसे अहादीस मुस्तफ़ा में दर्स देते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाजें पढ़ी, आपके सहाबा ने नमाजें पढ़ी, और जिन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं हमारी शरीयत ने हमें बयान किया, फुकहा बयान करते कौन सी चीज़ें नमाज टूट जाती, कौन सी चीज़ें नमाज उनसे मकरूह होती है, नमाज में कमी रह जाती, जब तक नहीं सीखेंगे नहीं पता चलेगा। आइए मदनी चैनल के इस प्रोग्राम की वसातत से चंद एक अहकाम नमाज समाज फरमाइए, उन्हें याद रखिए और अपनी नमाजों में अप्लाई कीजिए जब ज़रूरत पड़ती है, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी नमाजें बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुज़िश्ता सिलसिले में नमाज के औकात के हवाले से, चूँकि नमाज की चौथी शर्त वक्त की पाबंदी भी है, मुकर्रा वक्त में नमाज को अदा करना, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू थी। एक मसला शामिल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। नमाज अगर किसी वजह से, जो नमाजों का मुस्तहब वक्त बयान किया गया, फुकहा ने अपनी किताबों में लिखा और मदनी चैनल पर उसका जिक्र भी किया गया है, उस मुस्तहब वक्त में अगर नमाज किसी वजह से ना पढ़ी जा सके, ताखीर हो जाए, यहां तक के पढ़ते हुए अगर नमाज का वक्त ही खत्म हो जाए, यानी आखिरी वक्त आ चुका था, अब नमाज शुरू की लेकिन क्या हुआ कि नमाज का वक्त खत्म हो गया, तो क्या इस तरह नमाज जो पढ़ी गई वो नमाज हो जाएगी? मसलन आधी वक्त में पढ़ी गई और आधी वक्त निकलने के बाद पढ़ी गई, जोर की नमाज थी, आधी वक्त में पढ़ ली, आधी असर का वक्त जब शुरू हो गया तब पढ़ी गई, असर की नमाज थी, आधी वक्त में पढ़ ली अगरचे मकरूह वक्त में पढ़ी, और फिर आधी जो बकिया थी वो मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद पढ़ी, तो क्या इस तरह हमारी नमाज वो अदा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इस हवाले से ये बात जहन में रखिए कि फजर, जुम्मा और ईदैन की नमाजों में अगर ऐसा हुआ कि पढ़ते हुए वक्त ही खत्म हो गया तो ये नमाजें दुरुस्त नहीं होंगी, दोबारा पढ़ना लाजिम है। और इनके अलावा दीगर नमाजें, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, इनमें अगर ऐसा हो जाए तो ये नमाजें दुरुस्त कहलाएंगी, यानी दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं है, ये अदा ही कहलाएंगी। और उसकी वजह यह है कि जो वक्त है इसकी या तो शर्त बका की हैसियत होती है, और या फिर इसकी जो हैसियत है वो शर्त बका की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शर्त इनकाद की होती है। मिसाल के तौर पर फजर, जुम्मा और ईदैन, इन नमाजों के लिए वक्त जो है ये शर्त बका की हैसियत रखता है, यानी इन नमाजों के लिए ये बात जरूरी है कि ये अपने वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल होनी चाहिए। अगर इन नमाजों के खत्म होने से पहले इनका वक्त खत्म हो गया तो ये नमाजें दुरुस्त ही नहीं होंगी बल्कि फासिद हो जाएंगी। और जबकि जो इनके अलावा हैं, यानी फजर, जुम्मा और ईदैन के अलावा जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये जो चार नमाजें हैं, इन नमाजों के लिए वक्त सिर्फ और सिर्फ शर्त इनकाद की हैसियत रखता है, यानी इन नमाजों के लिए इनका जो वक्त है सिर्फ और सिर्फ वक्त में शुरू होना ये शर्त है, नमाज के आखिर तक उस वक्त का बाकी भी रहना ये जरूरी रही है। इस वजह से फरमाया गया कि जो जोहर, असर, मगरिब और इशा है, اگر وقت میں شروع کی نماز کا وقت نکل گیا، اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ نمازیں پھر بھی درست ہو جائیں گی. اور چونکہ فجر، جمعہ اور عیدین کے لیے جو وقت ہے وہ شرط بقا کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے وقت نکلنے کے ساتھ ہی یہ نمازیں نہیں ہوں گی، یہ نمازیں فاسد ہو جائیں. نماز کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نماز میں قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کو استقبال قبلہ کہا جاتا ہے. یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اگر نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی. البتہ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جائے اور سجدہ اسی کے لیے ہو، نہ کہ کعبہ کو. تو نماز اللہ کے لیے ہے، عبادت رب کی ہے اور سجدہ بھی رب کو ہی ہے. کعبۃ اللہ کی طرف ہمیں ایک جہت دی گئی ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی جہت کو سامنے رکھیں اور نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور یہ عبادت اللہ کی ہی رہے گی اور سجدہ رب کو ہی رہے گا. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ قبلہ کی طرف جہت کو متعین کرنا، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہمیں قبلہ پہچاننے کی علامتیں کیا کیا ذہن میں رکھنی چاہیے؟ تو دیکھیں، اس کے لیے شہروں اور بستیوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم معین کر سکتے ہیں کہ قبلہ ہمارا کس طرف ہے. اسی طرح آبادی سے باہر قبرستان بنے ہوتے ہیں، قبرستانوں کے اندر جو مسلمانوں کی قبریں ہیں ان کو دیکھ کر بھی قبلہ کا تعین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قبروں کا جو سرحانہ ہوتا ہے یہ عام طور پر شمال ہی کی طرف ہوتا ہے، اور جنگلوں دریاؤں میں چاند، سورج اور ستارے کے عام طور پر پاک و ہند کے اکثر شہروں میں جو قطبی ستارہ ہے وہ نمازی کے داہنے شانے پر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو قبلہ سامنے ہوگا. یا پھر قبلہ پہچاننے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں جو آباد لوگ ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے. ہاں، اگر کسی کو قبلہ کی شناخت ہو ہی نہ سکے، یعنی کوئی ایسا بندہ بھی موجود نہیں ہے کہ یہ جس سے پوچھ سکے، تو وہ پھر کیا کرے، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ تو اس حوالے سے فقہا نے لکھا، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو سکے، یعنی وہاں مسجدیں نہیں ہیں، وہاں محرابیں نہیں ہیں، نہ چاند دکھائی دے رہا ہے، نہ ستارے نکلے ہوئے ہیں، یا ہیں تو صحیح مگر اس کو اتنا نالج نہیں ہے، اتنا اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اتنی معلومات نہیں ہے کہ یہ خود سے معلوم کر سکے. ہاں کوئی ہوتا تو ضرب تقسیم لگاتا اور اسے بتا دیتا کہ بھائی فلاں طرف تمہارا قبلہ ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ بھی نہیں مل رہا اور خود اس کے پاس اتنی مہارت ہے نہیں، تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تحری کرے، یعنی سوچ بچار کرے، دل میں سوچے، اپنی عقل دوڑائے، صرف اٹکل سے نہیں بلکہ یہ سوچے اور غالب گمان کرے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے. جس طرف اس کا دل جم جائے ادھر ہی منہ کر کے یہ نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، سوچنے لگا، اب سوچ کا دائرہ اس نے تھوڑا وسیع کیا، ذہن بنایا کہ میں کس طرح سے چلا تھا، کیسے آیا، تو میں مغرب کی طرف آ رہا ہوں، میرا قبلہ اس طرف ہی ہو سکتا ہے. تو اب اس نے خود سوچ بچار کی ہے، سوچ بچار کے بعد یہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، قبلہ اس کا وہی ہوگا کہ جس طرف اس نے جہت متعین کی ہے. اگرچہ کہ بعد میں یہ پتا چلے کہ اس طرف نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے تحری کر کے، سوچ بچار کر کے قبلہ کا تعین کیا تھا اور پھر نماز پڑھی، تو فقہا نے لکھا کہ اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی بھی اسے حاجت نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص بغیر تحری کیے، بغیر سوچ بچار کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ جس شخص نے قبلہ کی شناخت نہ کی، اس کو ہو نہیں سکتی تھی، کوئی صورت نہیں بن سکی، یا ستارے تھے، چاند بھی تھا، یہ تعین پھر بھی نہیں کر سکا، اور بے تحری کیے، بغیر کسی سوچے اس نے کسی طرف منہ کیا، نماز شروع کر دی، تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے تحری نہیں کی. اگرچہ کہ بعد میں اس کو پتا چلے کہ میں نے جس طرف نماز پڑھی ہے اسی طرف قبلہ تھا، تو فقہا نے لکھا تب بھی اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے تحری نہیں کی، اسے شریعت نے یہ کہا تھا کہ سوچ بچار کر لے، لیکن اس نے سوچ بچار نہیں کیا اور غالب گمان کا لحاظ میں ہی نہیں رکھا، بس اپنی من مرضی سے اس نے نماز کو شروع کر دیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعد میں معلوم چلے کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگرچہ قبلہ اس طرف ہوا بھی فقہا نے کہا تب بھی اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز بے تحری تھی۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک شخص ہے جسے پتا تو ہے قبلہ کس طرف ہے لیکن وہ عاجز ہے، یعنی اپنا منہ قبلہ کی طرف پھیر نہیں سکتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے کوئی مرض لاحق ہے، اور وہاں موقع پر کوئی ایسا بندہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو اس کا چہرہ پھیر دے، تو پھر یہ شخص کیا کرے؟ دیکھیں شریعت میں بہت زیادہ آسانی ہے، حدیث میں فرمایا ان الدین یسرن، بے شک دین آسان ہے۔ جہاں انسان عاجز آ جاتا ہے تو وہاں صورتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی شریعت نے مکمل کمپلیٹ ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں آسان دین عطا فرمایا ہے، اور اس حوالے سے کہ جب بندے کو پتا ہے کہ قبلہ فلاں طرف ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اسے پتا چل جاتا ہے، لیکن مرض کی وجہ سے عاجز ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ اپنے چہرے کو پھیر لے، اور وہاں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو ادھر اس کا منہ کر دے، تو ایسا شخص جس رخ پر بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ شریعت مطہرہ نے ایسے بندے کے لیے آسانی عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس نے سینہ قبلہ سے پھیر دیا یا چہرہ پھیر دیا، تو نماز کا کیا سٹیٹس ہوگا، کیا نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ فقہا نے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر بغیر عذر کے جان بوجھ کر کسی نے اپنا سینہ قبلہ سے پھیر دیا، وہ قبلہ سے بالکل ہٹ گیا، اگرچہ اس نے دوبارہ فوراً ہی قبلہ کی طرف سینہ کر لیا ہو، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر قصد نہیں تھا، بلا قصد ایسا ہو گیا اور تین تسبیحات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تین تسبیحات کا وقت ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ اس نے قبلہ کی طرف اپنے سینے کو کر لیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس سے یہ بلا قصد ایسا عمل ہوا ہے، اس لیے شریعت نے اس کے لیے کچھ رخصت رکھی۔ اور اگر اپنے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ فوری طور پر قبلہ کی طرف منہ کرے اور نماز اس کی پھر اس طرح ہو جائے گی، مگر بغیر عذر کے ایسا کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، بلکہ جب نماز پڑھی جاتی ہے نہ تو چہرہ ادھر ادھر گھمائیے اور نہ ہی سینہ، اور اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ خشوع و خضوع والی جو نماز ہے، قیام کی حالت میں آنکھیں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں جائیں تو پھر اس وقت پاؤں پر ہونی چاہیے، اور جب تشہد میں بیٹھے ہوں تو ہماری جو نگاہیں ہیں ہماری گود میں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ناقص نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز ادا کر رہا ہے تو وہ رکوع کس طرح ادا کرے؟ کچھ شخص بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور کچھ بہت کم جھکتے ہیں۔
اس حوالے سے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرائض، واجبات اور سنت فجر، ان میں قیام فرض ہے۔ ان نمازوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھا تو ان کی نمازیں نہیں ہوں گی، کیونکہ فرض کا ترک ہوا ہے۔ البتہ جو شخص کسی عذر شرعی کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اب اگر یہ بیٹھ کر نماز فرض بھی پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، سنت فجر پڑھتا ہے، تو اس کی ادا ہو جائیں گی، اور جو نفل ہیں یہ تو بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھے جائیں تو ادا ہی کہلاتے ہیں، ان میں مسئلہ نہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی اسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ فرض، واجب یا سنت فجر یہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، نفل تو آلریڈی اس کو اجازت ہی ہے، تو اب اس صورت میں یہ رکوع کتنا کرے گا، اس کی حد کیا ہے، پیشانی کتنی جھکائے گا، کمر کتنی جھکائے گا؟ اس بارے میں دیکھیں، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف سر جھک جائے اور معمولی سی پیٹھ جھک جائے، اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ اور جو اس کا درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل یعنی بالکل سیدھ میں آ جائے، اس سے زیادہ جھکنا کہ پیشانی زمین کو لگنے لگے یا زمین کے بالکل قریب چلی جائے یا سرینی اٹھ جائیں پیچھے، تو بہت زیادہ یعنی اوپر کو اٹھ گئے ہیں. اب اس صورت میں اتنا جھکنا یہ فقہا نے لکھا کہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. تو اس کا ادنا درجہ صرف سر جھکانا، معمولی سی پیٹھ جھکانا، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے بالکل مقابل یعنی اس کی سیدھ میں آ جائے، اس سے زیادہ نہ جھکے. مزید سوال چلائیے.
میرا نام اعلیٰ دیتا ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ لٹکا کر پھر باندھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو نیچے لٹکا دینا اور پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کا درست اور سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا ناف کے نیچے باندھ لیجئے، ان کو لٹکائیے نہیں. یہ درست طریقہ ہے، اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے اور یہی سنت طریقہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجئے، دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی نیک التجائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.